بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگان دین، برادران اسلام، ابھی ہم مفتی صاحب سے بڑی قیمتی باتیں سن رہے تھے اسلام کے حوالے سے، اسلام کی جو خصوصیات ہیں وہ ہم سن رہے تھے. اسلام ایک جامع مذہب ہے، اسلام ایک مکمل مذہب ہے، اسلام ایک آسان مذہب ہے. میں اسی بات سے تھوڑا سا اور آگے باتیں عرض کروں گا جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی دین اسلام ہی میں رکھی ہے. اس کے علاوہ کوئی مذہب، چاہے وہ آسمانی مذہب کیوں نہ ہو، حضرت موسیٰ کے ماننے والے کیوں نہ ہوں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کیوں نہ ہوں، کل آخرت میں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین جو آدمی تلاش کرے گا، جس کو اپنائے گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ مذہب اسلام جتنا آسان ہے، جتنا جامع ہے، جتنا مکمل ہے، جتنا ایزی ہے، اس کو دبانے کی، اس کو پسپا کرنے کی، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی، اس سے دور کرنے کی ہمیشہ غیر مسلموں کی کوششیں اور سازشیں رہی ہیں، اور خاص طور پر یہاں کے ماحول میں یہ چیز پائی جاتی ہے. غیر محسوس انداز میں ایک ایسا بیج بویا جاتا ہے انسان کے ذہن میں اور انسان کے دماغ میں، کہ وہ مذہب سے دور ہو جاتا ہے، دین اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور اس کے پیچھے جو سازش ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم کو نہیں ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اسلام سے حسد ہے، مسلمانوں سے حسد ہے، اسلام سے دشمنی ہے، اور یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، چاہے غیر مسلم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے نا وہ ایک ہی ملت ہوتا ہے، چاہے ان کے اندر کتنی ہی گروپ بندیاں پائی جائیں اور کسی بھی جو ہے وہ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں. ہمارے جو معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں، نوجوان نسلوں کے اندر مذہبی آزادی کا بیج بویا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا جاتا کہ تم قرآن کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی تمہارے جو پیغمبر ہیں، تمہارے جو میسنجر ہیں، ان کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دو. ذہن یہاں سے بنایا جاتا ہے، بچے کا ذہن یہ بنایا جاتا ہے، یہ فکر اس کی بنائی جاتی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، میں اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنے خواہش کے اعتبار سے جینا چاہتا ہوں، جینا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے میرا ایک رائٹ ہے، میرا ایک حق ہے، انسان ہوں، انسانیت کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ میں آزاد رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں. یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے ڈیبٹس میں، اس نعرے کے جو ہے نا آپ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، انسانیت انسانیت انسانیت. انسانیت کا بیج اتنا بویا اتنا بویا کہ انسان کو انسان مذہب سے زیادہ جو ہے نا فوقیت دینے لگا ہے. کہتے ہیں کہ بھئی انسانیت سب سے، انسانیت سب سے اونچی چیز ہے، مذہب تو بعد میں ہے. انسان ہونے کے ناطے یہ خیال رکھنا چاہیے بھئی انسانیت جو ہے نا، خود مذہب یہ سکھاتا ہے کہ انسان کیسی ہوتی ہے، کسی سے تعلقات انسانیت کے حوالے سے کیسے رکھے جاتے ہیں. بچے کا ذہن یہ بنا دیا ہم نے کہ بھئی بچہ آزاد ہے، بس اللہ نے مجھے عقل دی ہے، عقل کا استعمال کریں، کسی کے تابع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے محکوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ایک عام ماحول میں یہ تأثر جو ہے نا بچہ قبول کر رہا ہے آج کے زمانے میں کہ بھائی میں ہوں، مجھے رائٹ ہے، مجھے حق ہے، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، مجھے میرا حق دیا جائے. اب یہ آزادی اتنی پڑھائی گئی، اتنی پڑھائی گئی، اتنی پڑھائی گئی، اس کو اس کا حق اتنا سمجھایا گیا، اتنا سمجھایا گیا کہ ایک مرحلے پر آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اب مجھے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے طے کروں گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آئی تھنک، یہاں کا نظریہ جو ہے نا وہ آئی تھنک کا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہی بیٹھے گی یہی لفظ ہوتا ہے کہ آئی تھنک، میں یہ سوچ رہا ہوں، میری یہ سوچ ہے. قرآن سنت کی جو ہدایات ہمارے لیے ہے کہ آپ کی سوچ اللہ رسول کی سوچ کے تابع بنانے کی ضرورت ہے. آپ کی سوچ ہے، عقل کی فوقیت ہے، عقل کی برتری ہے، لیکن شریعت وہاں پر عقل کو فوقیت نہیں دیتی. جب عقل شریعت سے ٹکراتی ہو، پھر قرآن و سنت سے جو ہے نا عقل ٹکرا رہی ہو، تو پھر وہاں پر نہیں ہے. عقل کی اہمیت ہے اسلام میں، اور اہل عقل کی اللہ تبارک و تعالی نے، بلکہ ان کا اجر زیادہ ہے عقل والوں کا. قرآن پاک میں اسی لیے بار بار اللہ نے یہی مضمون ذکر فرمایا، ان فی ذلک لآیات لقومی یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقومی یتفکرون. سوچنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، دماغ رکھنے والوں کے لیے قرآن میں وعظ و نصیحت اور عبرت کی چیزیں بھری ہوئی ہیں پوری کی پوری. لیکن یہ عقل جب قرآن و سنت کے مقابلے میں آتی ہے، یہ عقل بندہ جب جو ہے اللہ رسول کے احکام کے مقابلے میں استعمال کرنے لگتا ہے، تو پھر اس عقل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی عقل انسان کو لے جائے گی گمراہی کے دلدل میں. اسی لیے مسلمانوں میں بھی، اہل علم میں بھی، جن لوگوں نے اپنے اسلاف کے تحت رہنے کو پسند نہیں کیا، اپنی عقل کا استعمال کیا، گمراہی میں ضرور پڑے ہوں. جتنے باطل فرقے پائے جاتے ہیں، کتنے فرقے امت کے اندر ہیں آپ دیکھیں، جتنے مذہبی باطل فرقے پائے جاتے ہیں، مذہبی کہہ رہا ہوں میں، غیر مذہبی تو الگ ہے، مذہبی باطل فرقے پائے جاتے ہیں اہل سنت کے علاوہ، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے اکابرین نے، ان کے بانی حضرات نے، ان کے بزرگوں نے جو عقل کا استعمال کیا ہے، تو عقل کا تو وہاں پر ان لوگوں نے اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو جو ہے نا قرآن و سنت پر فوقیت دی، اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنے نفسانی جذبات کو ان لوگوں نے فوقیت دی. نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب ہے گمراہ ہو گئے، پھر مذہب ہے دین سے دور ہو گئے، مذہب ہے دین میں جو ہے نا بدعتیں ایجاد کر لیں، اور اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ کچھ کو کچھ کے بارے میں تو فتویٰ دیا جانے لگا کہ بھئی اسلام سے خارج ہے، ان سے مل جل نہ رکھا جائے، ان سے تعلقات نہ رکھے جائیں. تو بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ دین اسلام ہمارے لیے ایک مکمل جامع مذہب ہے، لیکن آج کے زمانے میں اسلام سے دور کرنے کی ایک سازش کھیلی جاتی ہے، کھیلی جا رہی ہے، اور ہماری نوجوان نسلوں میں یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ بیج بویا جا رہا ہے کہ بھئی میں آزاد رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں. یہ آزادی جو ہے نا اس کو مذہبی آزادی جو ہے نا سکھا دیتی ہے پھر، اور مذہبی آزاد، مذہبی طور پر آدمی آزاد ہوتا ہے پھر مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب مذہبی طور پر آدمی آزاد ہو گیا تو اس کے بعد زندگی کے کسی مرحلے میں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس کا اثر زندگی کے سارے شعبوں پر پڑتا ہے، پھر عقائد اس کے ہو گئے غیر اسلامی عقیدے ہو گئے، نتیجہ کیا ہوا، اللہ کا انکار کرنے والا ہو گیا. دہریے تو اپنی عقل ہی کو اور اپنی سائنس ہی کو استعمال کرتے ہیں جو خدا کے، اللہ کے وجود کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو موجود نہیں مانتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں اپنی عقل کا استعمال ہے، کہاں ہے اللہ. عقل استعمال کیا، اللہ کا انکار کر دیا. عقل کی بیس جہاں پر ختم ہوتی ہے، عقل کی جو انتہا ہے، وہاں سے اللہ تبارک، وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے. علم، عقل، علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں نا، ایک تو کچھ ذرائع وہ ہیں، ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھ دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، زبان دی ہے، ان چیزوں کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے. ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عقل کے ذریعے سوچ کر جو ہے نا علم حاصل کرتا ہے. جہاں پر یہ دونوں ذریعے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں سے وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اس لیے جس، جو آدمی عقل کا استعمال کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں جو اس کی عقل سے ماورا چیز ہے، عقل سے اوپر کی چیز ہے، کیسے جو ہے نا اپنی عقل کو اس پر فوقیت وہ دے سکتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ گمراہی میں جائے گا. اس کا اثر ہے یہ. آج بھی بہت سے لوگ، عام طبقہ جو نوجوان اسکالرس کو سننے والا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی علماء کو چاہیے آج کے زمانے میں کہ بھائی آج کے زمانے کے اعتبار سے تعبیرات پیش کریں، قرآن و سنت کو جو ہے نا سائنس کے تناظر میں بیان کریں. قرآن و سنت سائنس بیان کرنے کے لیے نہیں آیا میرے دوستو، قرآن و حدیث سائنس بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن اللہ کا، اللہ کے بارے میں عقیدہ بتاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس میں سائنس کی کیا ضرورت ہے. قرآن رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارے نظریے اور ہمارے افکار کیا ہونے چاہیے، اس میں عقل کی کیا ضرورت ہے، سائنس کی کیا ضرورت ہے، اور سائنس سے کیا لینا دینا ہے، سائنس اس میں کیا 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 کر رہی ہے، سائنس اس میں دور دور تک اس میں لینا دینا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئے تعلیمات اور احکامات ہیں ہمارے سامنے. سائنس کا اس میں کیا, وہ واضح ہیں بالکل. سائنس سے جوڑنے کی, سائنس سے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سائنس تو بعد کی چیز ہے, قرآن و سنت پہلے ہیں. سائنس آج کے زمانے میں ایجاد ہوئی, اس کے نظریے, اور ہر زمانے میں یہ بدلتی رہتی ہے, ہر زمانے میں بدلتی رہتی ہے. آدمی عقل کے اعتبار سے سوچتا ہے تو عقل اس کی ناقص ہے, تو اس لیے علم کبھی اس کا ناقص ہوتا رہتا ہے, کبھی کم ہوتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے. سائنس کے اگر تابع رہیں گے تو آپ بھی جو ہے نا بالکل ادھر ادھر جھولتے رہیں گے ہمیشہ. کوئی ایک نظریے پہ ٹکے ہوئے نہیں ہو سکتے, کس کو ایک فکر پر آپ ٹکے ہوئے نہیں ہو سکتے. آپ سارے انبیاء اکرام جو آئے اللہ کے توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں, سارے انبیاء اکرام جو لے کر آئے, عقیدہ آخرت کو ان لوگوں نے بیان کیا. انبیاء اکرام آئے, رسالت کو ان لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر, ہم رسول ہیں, ہماری بات مانی جائے. اب ان چیزوں کو سائنس سے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں ضرورت ہے؟ اور سائنس سے ثابت کرنے والے دنیا میں کیا کارنامے کر کے گئے ہیں؟ سائنسدان جتنے گزرے ہیں, دو چار سائنسدانوں کے علاوہ شاید ہی کوئی اور دوسرے نام جانتا ہوں. کیا ان کا نام ہے, کیا کارنامے ان کے ہیں, اور ان کی وجہ سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ فائدہ بھی اگر پہنچا ہے تو وہ بھی ایک محدود فائدہ آپ کو وقتی طور پر پہنچتا ہے ان کی ایجاد کردہ چیزوں سے. لیکن میرے دوستو, جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے, جو حقیقی کامیابی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے, وہ سائنس میں نہیں رکھی ہے ہمارے لیے. سائنس تو ختم ہو جائے گی آپ کے مرنے کے ساتھ, دین آپ کے ساتھ جانے والا ہے, اعمال آپ کے ساتھ جانے والے ہیں. تو اس لیے اس کو سائنس سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و سنت میں جو عقیدے, جو تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں, وہ سمجھی جائیں, ان پر عمل کیا جائے, کامیابی اسی میں ہمارے لیے. تو آج ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پر یہ ذہن بنا ہوا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے, امت میں جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں اسی کے اثرات پائے جاتے ہیں. اللہ کے وجود کا انکار کر دیا, جب اللہ کا انکار کر دیا تو پیغمبر کہاں بچیں گے؟ پیغمبر جب کہاں بچیں گے تو صحابہ کہاں بچیں گے پھر؟ اسی لیے نئے نئے اسکالر جتنے بیٹھے ہوئے, اتنی موٹی موٹی غلطیاں ان سے ہو رہی ہوتی ہیں, اندازہ نہیں ہوتا آپ کو. جتنے نئے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو عالم نہیں ہیں, جو غیر عالم ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ علم دین جو ہے نا معتبر علماء سے حاصل کرو. ہر ایک سے علم دین حاصل کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے. اندرو امن تاخدون دینکم. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی جلد اول میں آخر جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے, علم دین حاصل کرو تو ان لوگوں سے حاصل کرو کہ تم دیکھو کہ کس سے تم اپنا علم حاصل کر رہے ہو. جو آدمی کا ٹوپی جس کی نہیں ہے, کپڑے اس کے اسلامی نہیں ہیں, بال اس کے اسلامی نہیں ہیں, سنتوں کا مزاج نہیں ہے, سنتوں کی طبیعت بنی ہوئی نہیں ہے, اس کی ظاہری وضاقت جو ہے وہ سنتوں کے مطابق نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہیں ہے, وہ قرآن سکھانے بیٹھ گیا, وہ حدیث سکھانے بیٹھ گیا, اور وہ اختلافات وہ بیان کر رہا ہوتا ہے جو 1400 سال پہلے جو ہے نا علماء وہ اختلافات رہے ہیں, جو چلے آ رہے ہیں. وہ سمجھا رہا ہے ہم کو قرآن, وہ سمجھا رہا ہے ہم کو حدیث, وہ سمجھا رہا ہے ہم کو تفسیر. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ ایسے لوگ نہ اولیاء اللہ کے جو ہے نا, یعنی اولیاء اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں, صحابہ کرام کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں, انبیاء اکرام کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. دین سیکھنا ہے, ہرکس و ناکس سے نہیں سیکھا جائے گا. ان لوگوں سے دین سیکھا جائے گا جنہوں نے قرآن و سنت کے لیے وقت دیا ہے, اپنی زندگیوں کی اپنے وقت کی قربانی ان لوگوں نے دی ہے, اپنی زندگیاں لگا دی ہے قرآن کو پڑھنے میں, پڑھانے میں, سیکھنے میں اور سکھانے میں. وہاں سے آپ کو علم دین مستند طریقے پر ملے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو, خاص طور پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ سے علم دین نہیں لیا جائے گا. علماء سے آپ پوچھیں گے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اللہ نے فرمایا کہ اہل علم سے پوچھو, وہ بتائیں گے آپ کو, جنہوں نے سیکھا ہے, جنہوں نے سمجھا ہے. بار بار یہ مثالوں کے ذریعے یہ بات سمجھائی جاتی ہے. تو غرض میں جو بات عرض کر رہا ہوں میرے دوستو, وہ یہ ہے, عقل کو آپ فوقیت دیں گے, سائنس کو آپ فوقیت دیں گے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پورے دین کا ستیاناس ہو جائے گا, پورے حقوق کا ستیاناس ہو جائے گا, پوری معاشرت ہماری برباد ہو جائے گی, عقیدے بھی ہمارے خراب, اللہ رسول کا انکار ہو گیا. اب کیا چیز بچی ہے ہمارے لیے؟ پھر اس کے بعد کوئی چیز بچی بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد سارے حقوق اسی کی آزادی ہے, تو اس لیے ماں باپ کے حقوق کی کوئی رعایت نہیں ہے. آزادی جب ان لوگوں نے دی ہے تو میں بھی آزاد, وہ بھی آزاد. 18 سال کے بعد قصہ ختم, وہ اپنی جگہ, میں اپنی جگہ, کوئی حقوق نہیں ہے, کوئی پاسداری نہیں ہے, کوئی لحاظ نہیں ہے, ماں باپ کا لحاظ نہیں ہے, بھائی بہنوں کا لحاظ نہیں ہے, معاشرت پوری کی پوری تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. یہ معاشرت ہے, ہمدردی ہے, اخوت ہے, ایک دوسرے کی خدمت ہے, تعاون ہے, یہ اسلام اور مذہب سکھاتا ہے انسان کو. معاشرت ہماری تباہ ہو گئی, عقل کا استعمال کیا, مساوات کے جو ہے نا دعوے کیے, مساوات کا دعویٰ کر دیا کہ برابری چاہیے, برابری میں عورتوں کو بھی باہر نکال دیا, عورتیں جاب کرنے چلی گئیں. جب عورتیں جاب کرنے کے لیے باہر نکل گئیں, نتیجہ کیا ہوا؟ گھریلو زندگی برباد ہو گئی. حقوق نسواں کا دعویٰ کیا, عورتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں. اسلام میں اگر حقوق عورتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہے تو پھر کس میں حقوق عورتوں کے حقوق محفوظ ہیں بھائی؟ پھر عورتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ عورت باہر نکل گئی, پہلے شوہر کی خدمت کرتی تھی, ماں باپ کی خدمت کرتی تھی, اب باہر جو ہے نا پچاسوں مردوں کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ان کی غیرت کو پتہ نہیں, غیرت کہاں کی نہیں معلوم ہے, حیا ان کی نہیں ہے, بے غیرتی کا عالم یہ ہے. گھر میں عزت کے ساتھ شوہر کی اگر خدمت کر رہی ہو رہی ہے, ماں باپ کی اگر خدمت کر رہی ہے, ثواب ہے, باعث فضیلت ہے, آخرت میں کامیابی اس کے لیے ہے, جنت کی ضمانت ہے اس کے لیے. شوہر کی اطاعت پر جنت کے آٹھوں دروازے ہیں, یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ شوہر کی اگر اطاعت کرتی ہے, حدیث پاک میں آتا ہے پانچوں نمازوں روزوں کا اہتمام کرے اور شوہر کی اطاعت کرے, مسکرا کر اس سے بات کرے, قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیں گے استقبال میں, اور یہ کہیں گے کہ آجا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا. شوہروں کی عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری شریعت, اور ہم نے جو ہے نا باہر لا لیا عورتوں کو, جیسے یعنی مرد بھی جاب کرتے ہیں عورت کو بھی جاب ہونی چاہیے, بھائی برابر ہیں دونوں, یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد کیا ہوا, ایک تو یہ چیز ہو گئی باہر غیروں کی نگاہ میں, اچھا جب باہر جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اپنے شوہروں کے علاوہ غیروں سے تعلقات بننے شروع ہو گئے. باہر تعلقات ہوتے ہیں تو شوہر سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, پھر کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں, باہر رشتہ ہو گیا, تعلق قائم ہو گیا, محبت ہو گئی, اب شوہر سے لڑائی جھگڑا شروع. ان کی یہ جو زندگی ہے, بچے ہیں 18-18 سال کے بعد, 20-20 سال کے بعد, 25-25 سال کے بعد عورتیں خلا لے رہی ہوتی ہیں, بچے شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں, نتیجہ کیا ہوا, وہ بھی جاب پر ہیں, یہ بھی جاب پر ہیں, دونوں برابر ہیں, پوری معاشرت ان کی, بچوں کی تربیت خراب, بچوں کی زندگی خراب, ان کی آپسی زندگی پوری اسٹریس میں ہے, دباؤ میں ہے, ٹینشن میں ہے, پوری صبح سے شام تک لڑائی جھگڑے ان کے ہو رہے ہیں. مساوات کا دعویٰ کیا ہم نے, اپنی عقل کا استعمال کیا, نتیجہ یہ ہوا اس کے بعد. اور باہر جو ہے نا غیر گھور رہے ہیں, بد نظری کر رہے ہیں, خواہش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. غیرت مند اگر آدمی, حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کہا ہے ایسے مردوں کو, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی شانہ بشانہ عورتیں کھڑی ہو گئی دعوتوں تقریبوں اور محفلوں کے اندر, جو ہے نا دونوں کی مکس گیدرنگ ہونے لگی, اور آج تو جو ہے نا دینی اجتماعات کے نام پر یہ ہو رہا ہے. دینی اجتماع جن اجتماعات میں, جن گیدرنگ میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہیں. عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کہا ہے, فتنہ اس معنی کر کہا ہے کہ فتنے کا آدمی کے لیے, فتنے کا باعث ہو سکتی ہے وہ, اس کے لیے گھریلو زندگی ہے. جو چیز جتنی قیمتی ہے شریعت جو ہے نا اس کو اتنا زیادہ, دنیا عقل بھی یہی کہتی ہے کہ قیمتی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ محفوظ کر کے رکھی جاتی ہیں گھروں میں, باہر لے کر ان کو نہیں پھرا جاتا. ہیرا ہے آپ ہاتھ میں لے کر 24 گھنٹے نہیں پھریں گے, دیکھو کتنا خوبصورت ہے, کتنا خوبصورت ہے. آپ کی بیوی یعنی ہیرے کی اہمیت زیادہ ہے آپ کی نظر میں یا بیوی کی اہمیت زیادہ ہے؟ انسان کے لیے اس کی بیوی ہیرے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے, ایک ہیرا, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہیرے سے کئی گنا زیادہ اہمیت اس کی ہے, اور ہم اس کو بے حجاب جو ہے نا لے کر پھر رہے ہیں, وہ بھی بے حجاب پھرنے کے لیے تیار ہے. اب نتیجہ ان کی یہ معاشرتی زندگی خراب ہو گئی, ازدواجی زندگی خراب ہو گئی, عقل کا استعمال کیا, زنا کو جائز قرار دیا, عقل کا استعمال کیا, شراب کو جائز قرار دے دیا, عقل کا استعمال کیا, جوا جو ہے نا جائز ہو گیا لوگوں کی نظروں میں, موسیقی جو ہے نا وہ جائز ہو گئی. آپ دیکھیں گے پوری کی پوری, یعنی عقائد بھی خراب ہو گئے, معاملات بھی خراب ہو گئے, سیاست بھی خراب ہو گئی, ہر چیز متاثر ہوتی ہے اس کی وجہ سے. مذہبی طور پر اگر آدمی آزاد ہو گیا اور اپنے ذہن میں یہ خیال ہو گیا کہ بھائی میں اپنے طور پر جینا چاہتا ہوں, تو بس قصہ ختم. یہ سمجھ لیجئے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے طور پر آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں, تو سمجھ لیجئے کہ کباڑا ہو گیا, اس کے دین کا بھی, اس کی دنیا کا بھی, کہیں بھی آرام اور راحت کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا. اور اس کی ایک اہم بڑی وجہ یہ ہے میرے دوستو, جو ہم کو سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری تربیتوں میں کمی پائی جاتی ہے, ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے ماحول میں خاص طور پر صحبت کا جو ہے نا فقدان ہے, صحبت نہیں ہے, نیک لوگوں کی صحبت نہیں ہے, صحبت کا فقدان ہے. بچوں کو دینی ماحول نہیں دیا جاتا, دینی صحبت جو ہے نا, دینی صحبتوں کا موقع نہیں ہے. بہت سے کم علماء اکرام ہیں, اولیاء اکرام ہیں, جن کے پاس بیٹھنے کا کرنے کا جو ہے نا موقع ملتا ہے, ہم اس کو غنیمت نہیں جانتے. آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے, رسمی تعلق ہے. انسانی ذہن بننے کے لیے, ذہن میں پختگی کے لیے, دینی مزاج بنانے کے لیے, دینی ذہن سازی کرنے کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. اولیاء اللہ کی صحبت میں, نیک لوگوں کی صحبت میں آنا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی صحبت نہیں اختیار کرتا ہے, ساتھ میں نہیں رہتا ہے, کسی ولی کی, کسی اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں رہتا ہے میرے دوستو, ذہنی طور پر پختگی کبھی بھی نہیں آئے گی, پھر ذہن نہیں بنے گا, ماحول اور حالات کے اعتبار سے آدمی بہتا چلا جائے گا. بڑی اہم چیز ہے یہ. پہلے زمانے میں اولیاء اللہ کے پاس جا کر لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، چھ چھ مہینے رہ رہے ہیں، ایک ایک چلہ گزار رہے ہیں، مصروف لوگ کم از کم ایک چلہ دیا کرتے تھے، یعنی 40 دن جو ہے نا لگایا کرتے تھے، جا کر بیٹھ گئے، ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کے ایمان کی گرمی، ان کے ایمان کا نور جو ہے نا وہ پھر آئے گا ہمارے دلوں کے اندر. وائرس ہوتے ہیں نا، آپ ایک ہال میں موجود ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، جراثیم اگر ہیں، بیماری ایسی لگی ہوئی ہے، تھوڑے سے فاصلے پر دیکھیں گے آدمی متاثر ہو گئی ہوگا. ظاہری طور پر ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اثرات ان کے پھیلتے ہیں، ایسے آدمی کو احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے کہ بھی لوگوں سے اختلاط نہ رکھے. ایسے مریضوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت میں نہ آئیں، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے. اسلام جو ہے نا احتیاط کا بھی حکم دیتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا آج ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جا رہی ہے. نیک لوگ اولاً تو میسر نہیں ہیں، جہاں میسر ہے وہاں بیٹھنے کے مواقع نہیں ہیں، یا جہاں موقع ہے تو وہاں پر اپنا ہم وقت دے نہیں پاتے. صحبت میں انسان کا جو ہے نا دین بنے گا، صحبت سے انسان کا جو ہے نا ذہن بنے گا. پھر بعد جو مثال میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ روحانی یعنی جسمانی طور پر امراض پھیل رہے ہوتے ہیں، تو علماء لکھتے ہیں کہ بھئی جہاں پر جس نورانی ماحول میں بندہ ہوتا ہے، اس نورانی ماحول کے اندر جو ہے اس کی نورانیت کے اثرات سے بھی بندہ متاثر ہوتا ہے، چاہے جو ہے نا وہ دور ہو، قلب نورانیت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اثرات جو ہے نا پھر پڑتے ہیں قلوب کے اوپر اور ہم کو احساس نہیں ہوتا. وہ صحبت کے اثرات ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحبتوں میں فی نفسی یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے، صحبت میں اثر ہوتا ہے. اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر ہے، ان کی برکتوں کا اثر الگ ہوتا ہے. صحبت میں بیٹھ، صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی صحبت ان کو حاصل ہو گئی. جس کو سب سے زیادہ صحبت حاصل ہوئی، امت میں سب سے زیادہ افضل وہی کہلائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت میں سب سے زیادہ افضل کون ہیں؟ عقیدہ یہی ہے اہل سنت کا کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ معیت میں وہ رہے ہیں، فیض اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر وہی حاصل کیے ہیں. اور آج نبی کے بعد اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو انہی کا نام لیا جاتا ہے، خلیفہ اول وہی کہلائے. اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ وہی ہیں، سب سے افضل خلیفہ وہی ہیں. اور سارے انبیاء کرام کے بعد پچھلی امتوں میں اور اس امت میں اگر دیکھا جائے کوئی شخصیت اگر افضل الخلائق ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی صراط مستقیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ صراط مستقیم پر جو لوگ قائم ہیں ان کی صحبت میں آپ کو رہنا ہے، وقت دینا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واقعات اور عجائب سے جو ہے نا یہ مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ صحبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں. ایک واقعہ بنی اسرائیل کے عابد کا ہے نا، ایک قاتل کا ہے، 99 قاتل جو یعنی 99 آدمیوں کو قتل کر کے ایک جو ہے نا قاتل نکل گیا. اس کو خیال آیا اللہ سے توبہ کروں، معافی ہو جائے گی. تو ایک آدمی کے پاس گیا، جاہل کے پاس، جاہل سے غیر عالم کے پاس گیا، جا کر پوچھا کہ میں نے 99 آدمیوں کو 99 آدمیوں کو میں نے قتل کر دیا، اب میری مغفرت ممکن ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے سنا دیا تیری مغفرت اب نہیں ہو سکتی. اس کو غصہ آیا، اس کو قتل کر کے سنچری پوری کر لی اس نے، 100 کا قاتل ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا نکلا، حدیث میں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے تفصیل کے ساتھ، وہاں سے آگے بڑھا، ایک عالم کے پاس گیا اور عالم کے پاس جا کر پوچھنے لگا کہ بھائی میں نے اب تک 100 قتل کر لیے ہیں، کیا ابھی بھی میری توبہ ممکن ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ توبہ تمہاری ممکن ہے، اللہ سے سچی پکی توبہ کرو، توبہ تمہاری قبول ہو جائے گی. البتہ ایسا کرو کہ فلاں جگہ فلاں بستی میں کچھ اللہ والے لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہو، ان کے پاس جاؤ، ان کے سامنے جو ہے نا توبہ اور استغفار کرو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی. وہاں سے نکلا ہو جانے لگا تھا، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا. جب موت کا وقت قریب آ گیا تو 2 فرشتے آ گئے وہاں پر ملک الموت میں. کچھ جو ہے وہ فرشتے آ گئے جو برے اور کافر اور یعنی فاسق اور گنہگار بندوں کی جان نکالنے والے ہوتے ہیں، کچھ فرشتے وہ آ گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جان نکالنے والے ہوتے ہیں. دونوں کا آپس میں مباحثہ شروع ہو گیا، ہم روح قبض کریں گے، ہم روح قبض کریں گے. اور یاد رکھیں کہ بندہ اگر صحیح زندگی گزارتا ہے، مومن یعنی پکا مومن ہو کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کا بندہ ہو کر زندگی گزارتا ہے، تو روح بھی جو ہے نا اسی اعتبار سے جو ہے نا اس کے قبض کی جاتی ہے. پھر بندہ مومن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، صالح متقی پرہیزگار ہوتا ہے، روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، خوشی خوشی اس کی روح کو لے جاتے ہیں، خوشی خوشی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں اعزاز اور اکرام ہوتا ہے اس کا. اور وہ زمین بھی جو ہے نا فرشتے لے جانے والے خوش ہوتے ہیں اس کو، ایک پاکیزہ روح کو ہم لے جا رہے ہیں، ایسی سعادت ہم کو حاصل ہو رہی ہے. اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے روح اس کے قبضے کی جاتی ہے, تو پھر فرشتے انتہائی منکر اور نکیر صورت میں آتے ہیں, انتہائی ڈراؤنی صورتوں میں آ کر تکلیف کے ساتھ اور بڑی ہی جو ہے نا ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کی روح کو قبضے کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں. پھر اور آسمان میں جب جاتی ہے پہلے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے جایا جاتا ہے, جب آسمان میں روح جاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہاں لائے جانے کے قابل نہیں ہے, لے جاؤ اس کو تحت سرا میں داخل کر دو. تو وہاں فرشتے دونوں جمع ہو گئے, اب فرشتوں کا مکالمہ ہوا تو فرشتے کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا اس کے روح قبضے کریں گے, ہم اس کے روح قبضے کریں گے. آخر میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کون روح کو قبضے کرنا ہے. فرشتے چلے جاتے ہیں, جا کر پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی جو ہے یعنی وہ فرشتے اس کی روح قبضے کریں کہ یعنی اس کا جو ہے پیمائش ناپی جائے, اس کی مسافت ناپی جائے, یہ جو اتنا راستہ اس نے گزارا ہے اتنا راستہ جو ہے نا ناپا جائے, یہ دیکھا جائے کہ یہ جہاں پر مرا ہے وہ جگہ جو ہے یہ فاسقوں اور گنہگاروں کی زمین جو ہے یہ زیادہ قریب ہے یا اس زمین سے زیادہ قریب ہے جو اولیاء اللہ کی ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اصولی اعتبار سے وہ بندہ تو یعنی فاسقوں کی یعنی جس زمین سے گناہ کر کے آ رہا تھا وہ اس زمین سے اس کا تعلق قریب ہوتا ہے اور اس زمین سے دور ہوتا ہے جہاں اولیاء اللہ کی بستی ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے زمین سمٹ جا, اے زمین سمٹ جا. زمین سمٹ جاتی ہے, ایک بارش کا فاصلہ ہوتا ہے اور وہ دیکھ لیتے ہیں فرشتے کہ بھائی اس کا اولیاء اللہ کی زمین سے تعلق قریب ہے, مسافت کم ہے. تو اللہ تبارک تو اللہ کے فرمان کے مطابق وہ فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں جو اچھے بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. علماء نے لکھا ہے میرے دوستو اس واقعے کے تحت میں اولیاء اللہ کی قربت کا صحبت کا اثر آپ دیکھیں, ان کی صحبتوں میں جانے کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فیصلے کو تبدیل کر دیا ہے, فیصلے کیسا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دیا یہاں پر کہ جو ان کی بستی کے قریب ہے اس پر اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو گئے, جو ان کی صحبتوں میں رہنے والا ہوگا اس پر اللہ کی رحمت کے فیصلے کیسے ہوں گے. پھر جو بستی کے قریب ہے تو اللہ کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ اس کی مغفرت اس کی وہ فرشتے روح قبض کریں گے جو فرشتے جو ہے نا کیا ہے اچھے بندوں کی روح قبض کرنے والے ہیں, روح نکالنے والے ہیں. لیکن جو ان کی مجلس میں رہے گا, جو ان کی صحبت میں رہے گا, جو ان کی تربیت میں رہے گا, جو ان کی پرورش میں رہے گا, پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں کیسے نہیں ہوں گی, اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یہی مضمون ہے کہ وَصْفِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے, ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رہیے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکار رہے ہیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے میرے دوستو, تو عام امتیوں کے لیے کیسا حکم ہوگا پھر, یہ اس حکم کی کتنی اہمیت ہوگی. یہاں مسئلہ یہی ہے, یہاں کے ماحول میں جو ہے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو صحبتیں میسر نہیں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مکتب میں آ گئے, تھوڑی دیر کے لیے جو ہے مسجد میں لے کر گئے نمازوں کے اوقات میں, کہاں نماز کے لیے نماز پڑھ لی اس کے بعد واپس گھروں کو چلے گئے. دوستانہ ماحول ہے تو وہ دوست ہیں ان کے جو اسکول اور کالج کے دوست ہیں. ذہن اتنا خراب ہوتا ہے, بعض بعض دفعہ بعض بچوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو سمجھانے کے لیے جو ہے نا ہماری عقل جو ہے نا جام ہو جاتی ہے کہ اس بچے کو سمجھائے تو کیسے سمجھائیں بھائی. ذہن ایسا خراب ہوتا ہے, ذہن ایسے پلٹتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. سیدھی بات سمجھانا یعنی کھوپڑی جب اتنی خراب ہو گئی ہے تو سیدھی بات بھی ذہن میں جا ہی نہیں رہی ہے, قبول ہی نہیں کر رہے ہیں. بس اس کے لیے آپ کو وقت گزارنا پڑے گا, وقت دینا پڑے گا, نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کرنی پڑے گی, اس کے اثرات آئیں گے, پھر اس کی برکتیں آئیں گی, پھر ان کی نگاہیں پڑیں گی, اس کے اثرات آئیں گے, ان کے اثرات ہوتے ہیں. نظر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نظر بد لگ سکتی ہے تو اولیاء اللہ کی نظر حق کیوں نہیں لگ سکتی. پھر بری نظر سے اگر کوئی دیکھے گا آدمی متاثر ہو جائے گا, طبیعت خراب ہو جائے گی. عاملوں کے پاس آپ جائیں گے, ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ بھائی عاملین کے پاس مت جائیے, کاملین کے پاس جائیے. جو کامل اللہ والے ہوتے ہیں ان کی خدمتوں میں رہیے. قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے, اولیاء اللہ کہتے ہیں لوگ چمکتے ہیں آج کے زمانے میں میرے دوستو, یہ قرآنی لوگ ہیں. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیاوی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے اور اخروی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے. جو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے مرحلے سختی کے ہوتے ہیں اس وقت میں ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, یہ اولیاء اللہ کی صفات ہیں. آج اگر ہم ولی اللہ کا نام نکالتے ہیں تو ہمارے موجودہ نوجوان اسکالرس نے اتنا نام اولیاء اللہ کا خراب کر دیا کہ نوجوان جو ہے نا اچکنے اور بدکنے لگتے ہیں کہ بھائی ولی آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و سنت سے دور یہ لوگ ہیں, کفر اور شرک میں گمراہی میں پھنسے ہوئے لوگ. میرے دوستو یہ قرآنی لوگ ہوتے ہیں, یہ حدیث میں ہیں, یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابر رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا کی قسم کا اگر کوئی بات کہہ دیں اللہ پاک ان کی قسم کو لاز رکھیں گے اور ان کی قسم کو پوری فرما دیتے ہیں, ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتا ہو. اتنی اہمیت اللہ کی نظر میں ان لوگوں کی ہوتی ہے، آج اتنی ہی اہمیت رسول اللہ نے جن لوگوں کی اہمیت ہماری نظروں میں بٹھانے کی کوشش کی ہے، آج ہمارے نوجوان اسکالرس انہی لوگوں کی نظروں سے ان کی وقعت گرانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کتنی بڑی قباحت اور دلوں کے اندر کتنی قدورت ان کو آ گئی ہے، تنفر بھر دیا گیا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، نفرتیں بھر دی گئی ہیں اولیاء اللہ کے حوالے سے، یہ کون لوگ ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے ہم نہیں جانتے، ان کی حیثیت کیا ہے قرآن و سنت کی نظر میں ہم نہیں جانتے، اولیاء اللہ وہی لوگ ہیں جو قرآن و سنت پر مکمل عامل ہوتے ہیں، قرآن ابھی جو آیت حافظ صاحب نے پڑھی ہے نا، یہ اولیاء اللہ ہی کی تو صفات ہیں، صحابہ اکرام کی صفات ہیں، مومنین کی صفات ہیں، یہی صفات کے اپنانے والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، قد افلح المومنون، یہ مومنین کامیاب ہو گئے، کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہے نا لغو سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، والذین هم للزکات فاعلون، جو زکات ادا کرنے والے ہوتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی ستروں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، والذین هم للزکات فاعلون، زکاتوں کو ادا کرنے والے لوگ ہیں، پوری 10 صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی تعریفیں قرآن کرتا ہے، جن کی تعریفیں رسول اللہ کرتے ہیں، آج ہمارے نوجوان اسکالرز انہیں اولیاء اللہ کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو اور لوگوں کے دلوں کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنا نفرت بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وحدت امت کا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو، ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں اس سے، صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، یہیں سے پڑھ کر گئے تھے، اگر کہنے لگے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ صحبت ضروری ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے اثرات اور برکات الگ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے آخر ایسا؟ تھانوی نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ کون ہو، کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا امریکہ میں ہیں، یہ تعلیم پڑھ گیا، یہ ڈگری پڑھ گیا، ریسرچ چل رہی ہے، فرمایا کہ کون سی ریسرچ چل رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج جو ہم لوگ جو ہے سادے آم کو، جو سیدھا آم ہوتا ہے اس کو لنگڑا آم بنانے کی جو ہے نا اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، سیدھے آم کو جو سادہ دیسی آم جو ہوتا ہے نا، دیسی آم کو لنگڑا آم بنا، لنگڑا آم بڑا میٹھا آم ہوتا ہے، آموں کی جو ہے نا قسمیں، ایک آم والے صاحب کہہ رہے تھے کہ 300 سے زیادہ قسمیں آم کی، ہم کو تو دو چار معلوم ہوتی ہیں، دو چار ہم کھاتے ہیں، تو کہنے لگے کہ دیسی آم کو لنگڑا آم بنانے کی ہم لوگ جو ہے نا ریسرچ کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ کیا ہے تمہاری ریسرچ کا خلاصہ؟ تو کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا اس کی جو شاخ ہوتی ہے دیسی آم کی، جو لنگڑے آم کی جو شاخ ہوتی ہے وہ دیسی آم میں لگا دیتے ہیں، اور اتنا زیادہ اس کو چسپا کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ چسپا کر دیتے ہیں کہ بال کے برابر بھی جگہ جو ہے نا درمیان میں خالی رکھنی نہیں ہوتی ہے، تو جب اس طرح ملا دیا جاتا ہے تو یہ دیسی آم لنگڑا آم بن جاتا ہے۔ تانوی نے فرمایا کہ ہماری صحبت پر تم اعتراض کر رہے تھے، تمہارے سوال کے ذریعے تم خود اپنے سوال میں پھنس گئے ہو کہ یہاں پر صحبت کا اثر اتنا ہو گیا کہ دیسی لنگڑے آم کی ایک شاخ جو ہے نا سیدھے آم میں لگا دی گئی ہے، اور اس طرح اس کو ملا دیا گیا ہے کہ درمیان میں ذرا سی سان بھی نہیں ہے، تو وہ لنگڑا سیدھا آم کیا ہے، لنگڑا بن جاتا ہے۔ ہم یہی تو سمجھانے کی تم کو کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہو، تمہارے مزاجوں میں نیکی آ جائے گی، جب بے جان چیز میں اثر ہوتا ہے تو جاندار چیزوں میں اثر کیسے نہیں ہوگا، پھر پھلوں میں یہ اثرات ہو رہے ہیں تو انسانوں میں یہ اثرات کیسے نہیں ہوں گے؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں تمہارے سامنے نہیں ہیں، صحابہ اکرام کی مثالیں نہیں ہیں، وہ لوگ کیسے بنے تھے؟ صحبت میں رہ کر بنے ہیں صحابہ اکرام، وہ ایک صحابی جن کو ایک لمحے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو گئی، امت میں آنے والے قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے سب سے افضل وہ صحابی ہوتا ہے، اس کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی ایک سلمان کا درجہ نہیں ہوتا، اور یہ صرف نورانیت حاصل ہوتی ہے، یہ برکت حاصل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، یہ چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو نیک لوگوں کے نیک ماحول میں رکھنے کی ضرورت ہے، نیک ماحول مسجد میں بھیج دینا یہ صرف کافی نہیں ہے میرے دوستو، اللہ کے بندوں کو ڈھونڈے، نیک لوگوں کو ڈھونڈے، ان کی مدرسوں میں بیٹھے، ان کی مدرسوں میں بھیجیں، ان کی صحبتوں میں بھیجیں، وقت گزارے وہاں پر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کرام سے، اور یہی ہمارے اکابرین اسلاف اب تک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، فرماتے تھے علماء سے کہ اے علماء، اگرچہ کہ تم لوگ اتنا وقت دے کر علم دین تم لوگوں نے حاصل کر لیا ہے، لیکن ابھی تم کامل نہیں ہو، کم از کم 6 مہینے جب تک کسی کامل شیخ کی صحبت میں نہیں گزارو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زبان میں تاثیر نہیں رکھیں گے، تمہارے اقوال میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی، تمہارے ایمان میں وہ پختگی پیدا نہیں ہوگی، وہ نورانیت پیدا نہیں ہوگی، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کسی نے ان سے سوال کر لیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر بیعت ہو گئے، بیعت کا ایک مسئلہ الگ ہے، وہاں گئے آپ بیعت ہو گئے، آپ لوگوں کو ضرورت کیا تھی؟ وقت کے اتنے بڑے مجددین میں سے آتے ہیں، اتنے بڑے علماء میں سے آتے ہیں، وہاں گئے اور بیعت ہو گئے، جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو کہنے لگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم جانے سے پہلے ایمان کا جو ہمارا جو ایمان تھا ایمان اعتقادی تھا، ہمارا جو ایمان تھا ایمان استدلالی تھا، ہمارا جو ایمان تھا ایمان نظری تھا، یعنی دلائل کی بنیاد پر ہم مانتے تھے، عقل کی بنیاد پر ہم مانتے تھے، لیکن جب جو ہے نا ان کے پاس گئے، ان کی خدمت میں ہم نے ہم ان کی خدمت میں رہے، ہمارا ایمان ایمان حالی بن گیا. مطلب یہ ہے کہ اس ایمان کا مزہ ہم کو محسوس ہونے لگا. پھر ایک یہ ہے کہ آپ مٹھائی کے بارے میں سنیں کہ مٹھائی ایسی ہوتی ہے، گلاب جامن ایسا ہوتا ہے، یا آئس کریم ایسا ہوتا ہے، فلاں ایسا ہوتا ہے، فلاں ایسا ہوتا ہے، مزہ آپ کو نہیں آئے گا، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اور آپ اگنور کر دیں گے اس کو. یہی حال یہاں پر ہوتا ہے، ان کی صحبت میں رہے تو ایسا ہوگا، ان کی صحبت میں رہے تو ایسا ہوگا، آدمی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن جب کسی کی صحبت میں رہے تو اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی گلاب جامن کھا لے، اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا لت لگ جائے گی کھانے کی. آم کھا لے میٹھا آم، اس کے بعد آم کی لت لگ جائے گی. کوئی اور چیز کھا لے اس کی لت لگ جائے گی، کیونکہ جب تک جو ہے نا اس کو کھایا نہیں تھا، جب تک اس کو چکھا نہیں تھا، اس وقت تک اس کا مزہ سمجھ میں نہیں آیا. جب چکھ لیا تو مزہ سمجھ میں آ گیا. تو فرماتے ہیں بزرگان دین یہی بات ہم کو کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے جو فوائد آدمی دیکھتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے سے آدمی جو ہے جو ثمرات دیکھتا ہے، ایمانیات کا جو مزہ دیکھتا ہے، عبادات کے اندر جو اس کو مزہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق اس کو نصیب ہوتا ہے، وہ چیز جو ہے نا بیان نہیں کی جا سکتی. وہ تو ایک آدمی کو محسوس کی جانے والی چیزوں میں سے ہے. آدمی ذاتی طور پر اس کو محسوس کر سکتا ہے، الفاظ میں اس کو بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے. آم کی مٹھاس کو آپ نہیں بیان کر سکتے، سیب کی مٹھاس کو نہیں بیان کر سکتے آپ، لیکن میٹھا ہوتا ہے، کھانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ مٹھاس کیسی ہوتی ہے. نیک صحبتوں میں رہیں آپ تو پھر ایمان کا مزہ آئے گا، پھر ایمان کا نور آپ کو نصیب ہوگا، ایمانی نور جو ہے نا منتقل ہوگا اولیاء اللہ کی صحبت، اور ان کے ایمان کی گرمی جو ہے نا ہمارے اندر پیدا ہوگی پھر. اور یہ ایک حقیقت ہے، دنیا میں کہیں بھی چلا جائے آدمی، جس کسی کی صحبت، آپ کسی ماہر وکیل اگر بننا چاہتے ہیں تو کیا ہے، وکیل کی صحبت میں رہیں چند دن، ڈگری آپ نے حاصل کر لی، اس کے بعد کیا ہے، صحبت میں رہنا پڑے گا آپ کو، تبھی تو گر سیکھیں گے آپ. ڈاکٹری آپ نے پڑھ لی 5 سال 3 سال 4 سال 7 سال جتنے بھی سال آپ نے پڑھ لی، لیکن اس کے بعد کسی ڈاکٹر کے نیچے، ہاتھ کے نیچے آپ کام کرتے ہیں مہارت حاصل کرنے کے لیے. میرے دوستو، دین اور ایمان اتنا سستا ہے ہمارے لیے کہ اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن آسان ہے، تو اس لیے کسی عالم کے پاس مت جاؤ، کسی اور کسی مفتی کے پاس مت جاؤ، کسی جو ہے نا مولوی کے پاس مت جاؤ، بہت آسان ہے، گھر میں بیٹھو، پڑھو، عمل کر لو، زندگی ختم ہو جائے گی، بس کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کو راضی کرنا میرے دوستو، یعنی قرآنی احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص پیدا ہونا، اللہ کے منشے اور نبی کے منشے کے مطابق جو ہے نا یہ زندگی گزارنا، عبادتوں کو ادا کرنا، یہ چیز وقت اور قربانی کو چاہتی ہے پھر ہمارے لیے. یہ صحبتوں میں رہنے سے یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں. بات لمبی ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات میں آخر میں عرض کرتا ہوں، حضرت شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں، صحبت میں رہنا تو ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ جب تک آدمی کو صحبتیں میسر نہ ہو، اللہ سے تعلق قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے انسان کم از کم 3 کام کر لے. وہ بات میں کہہ کے اپنی بات کو عرض کرتا ہوں، آپ لوگ بھی عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ آپ کا بھی ہوگا، آپ لوگ عمل کریں گے ثواب مجھے بھی ملے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ رات میں سونے سے پہلے کم از کم 3 تسبیح کا اہتمام کر لے. ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کی 1 تسبیح پڑھے 100 مرتبہ. وہ مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے، چھوٹا ہے، 3 منٹ کا کام ہے، ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کا اہتمام کریں. دوسری تسبیح ہے استغفار کی، استغفار کی تسبیح ضرور پڑھا کرے. جو استغفار آسان ہو وہ پڑھیں، لمبا چھوڑا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آسان ہو، زبان پر آ جائے وہ پڑھیں. استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بہت سے استغفار ملتے ہیں قرآن پاک میں ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ قرآنی استغفار ہے. ہم نئے نئے استغفار کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث میں جو مذکور ہیں وہ پڑھیں آپ لوگ، فائدہ اس کا ہوگا. ان الفاظ کی جو نورانیت ہے اس کا اندازہ ہم کو نہیں ہوتا. قرآن کے الفاظ میں، حدیث کے الفاظ میں، قرآنی دعاؤں میں، حدیث کی دعاؤں میں جو نورانیت ہوتی ہے، وہ میرے دوستو ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں وہ کئی گنا، ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہوتی ہے ان کی نورانیت. ہمارے ایمان اور یقین نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے اثرات اور ثمرات جو ہے نا ہم دیکھتے نہیں ہیں. جو دوسری چیز یہ ہے کہ استغفار کا اہتمام ہو، کم از کم 1 تسبیح اس کی پڑھیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی درود شریف کا اہتمام کرے، 1 تسبیح اس کی پڑھ کر سو جایا کرے رات میں سونے سے پہلے. چھوٹی سی چیز ہے، فرماتے ہیں کہ صحبتوں میں جانے سے پہلے کم از کم آدمی اتنا تو شروع کر دے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود اپنے سے تعلق جو ہے نا بندے کا قریب کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں ذکر کرتا ہوں اس بندے کا، میں یاد کرتا ہوں اس کو. ادا کرنی آپ، جب میرا بندہ جو ہے نا میرا ذکر کرتا ہے، ذکرتو فی نفسی، تو میں اپنے آپ میں اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں. اللہ کو یاد کریں، تنہائی میں یاد کریں، پوری توجہ یکسوئی سے یاد کریں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اللہ سے قرب حاصل ہوگا، تعلق نصیب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، محبت اللہ کی ہمارے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اصل میں یہ کہنے کا منشا یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں عمل کرنے کی ہے. ایک عمل آپ یہاں سے یہ بھی لے کر جائیں، بھائی آتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کرنا کیا ہے، ایک عمل یہ بھی کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا. اور ایک چیز یہ بھی ہے میرے دوستوں جو کہنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ باوضو سونے کا اہتمام کریں، باوضو سونے کا اہتمام کریں. ویسے عام طور پر باوضو رہنے کا حکم ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک یہ ہے کہ رات میں خاص طور پر وضو کر کے سوئیں تو اس کی ایک الگ فضیلت ہوتی ہے. حدیث میں یہ ہے کہ جو بندہ باوضو مرتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. پھر ہم وضو کرنے کے بعد بیت الخلاء سے سیدھا آتے ہیں ہاتھ دھو کے. یہ نہ کریں, وضو کر لیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا, اس کا اجر یہ ہوگا کہ رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا. آپ سو رہے ہیں پوری رات, 6 گھنٹے کی نیند ہو گئی, 7 گھنٹے کی نیند ہو گئی, 8 گھنٹے کی نیند ہو گئی, 8 گھنٹے کی نیند ہے, لیکن کون آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر 7 سے 8 گھنٹے عبادت کرتا ہے اللہ کے اس زمانے میں؟ باوضو آپ سو گئے, پورے 8 گھنٹے آپ کی نیند, جیسے ہی آپ سو گئے وضو تو آپ کا ٹوٹ جائے گا, جیسے ہی آپ سوئیں گے نیند لگ جائے گی تو وضو تو ٹوٹ جائے گا مسئلے کے اعتبار سے, لیکن عبادت آپ کی برابر جاری ہے, آپ اللہ کے ہاں باوضو شمار ہوں گے. آپ کا ابتدائی عمل باوضو تھا, نیند کی ابتدا ہوئی ہے وضو سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں, ٹھیک ہے وضو تو ٹوٹ گیا لیکن ثواب اس کو پورا ملے گا, پوری رات کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی ہے کہ ایسا بندہ جب مرتا ہے تو پھر جو ہے نا جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے طے فرما دیتے ہیں. آدمی کی معمولی فضیلت نہیں ہوتی میرے دوست, تو اس لیے یہ 4 کام کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا اله الا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے, جمع ہونے کو قبول فرمائیے, اپنا خاص تعلق نصیب فرمائیے, اپنا قرب نصیب فرمائیے, اپنی رضا نصیب فرمائیے, اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والا بنائیے, نبی اور صحابہ کی سیرت کو اپنانے والا بنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے والا بنائیے. سنتوں سے محبت نصیب فرمائیے, سنتوں کا اہتمام کرنے والا بنائیے. فرائض واجبات سنتیں اور مستحبات کو ادا کرنے والا بنائیے. منکرات اور معاصی سے حفاظت فرمائیے. پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائیے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے لیے نکاحوں کے انتظام فرمائیے, آسانیاں پیدا فرمائیے. یا اللہ چاہے مرد ہو یا چاہے بچے ہوں, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, یا اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے. یا اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. یا اللہ جو نکاح والے ہیں اولادوں کی ضرورت ہے, یا اللہ ان کو اولادیں عطا فرمائیے, نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ جو ملازمتوں کے لیے یا اللہ ملازمتیں تلاش کر رہے ہیں ان کو ملازمتیں نصیب فرمائیے. یا اللہ حلال روزی ان کو عطا فرمائیے. ہم سب کی حرام سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مقدر فرمائیے, دنیا اور آخرت کی سعادتیں میسر فرمائیے, قبر کی زندگی کو آسان فرمائیے, حشر کی زندگی کو آسان فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کو نصیب فرمائیے. آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے. پل صراط کے مراحل کو آسان فرمائیے. جنت نصیب فرمائیے. جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیے. یا اللہ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت تامہ و عامہ فرمائیے. یا اللہ ہم تمام کے جائز مقاصد اور حاجتوں کو پورا فرمائیے. ہمارے والدین, والدین کے والدین, سرپرست حضرات, یا اللہ ہمارے بزرگ جو بھی خاندان کے ہیں, رشتہ دار ہیں, یا اللہ سب کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ ہم تمام کے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. جو حضرات دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جائز تمنا اور حاجتوں کو پورا فرمائیے. یا اللہ اپنی رضا نصیب فرمائیے, اپنا قرب نصیب فرمائیے, اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے. یا اللہ اپنی رضا کے لیے کام کرنے والا بنا دیجیے. دین کی خدمت ہمارے لیے آسان فرمائیے. دین کی خدمات کے لیے ہم سب کا قبول فرمائیے. یا اللہ دین کے لیے جان و مال کی قربانی ہمارے لیے آسان فرمائیے. پھر دنیا میں ہدایت کو عام اور تام فرمائیے. یا اللہ دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے, مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے. یا اللہ مدارس کی, مراکز کی, دینی اداروں اور تحریکات کی مدد و نصرت فرمائیے. علماء کی مساجد کی مدد و نصرت فرمائیے. حفاظ کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ اس ادارے کو ترقی نصیب فرمائیے. یا اللہ اس کو ترقی نصیب فرمائیے. اس کے فیض کو عام اور تام فرمائیے. اس کے معاونین کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے. یہاں جو اساتذہ اکرام پڑھاتے ہیں, جو معلمات پڑھاتی ہیں, یہاں کے جو منتظمین ہیں, یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں, اس سے تعلق رکھنے والے جو ہیں, اس سے جو محبت رکھنے والے ہیں, یہاں جو آنے والے ہیں, یا اللہ یہاں سے انسیت رکھنے والے ہیں, یا اللہ سب کی جان میں, مال میں, صحت میں, زندگی میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے. ہر اعتبار سے کشادگی نصیب فرمائیے. یا اللہ ان کی اور ادارے کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کی تکمیل فرمائیے, اپنے فضل سے تکمیل فرمائیے. یا اللہ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنائیے. یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے. آپ ہمارے واحد سہارا ہیں, ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں, ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. یا اللہ آپ سے ہم مانگتے ہیں, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے, ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیے, ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.